مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، پروگرام پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل اور آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں افسر امام اور انجینئر ہیں مشا ڈوبنسکی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج چکا ہے۔ مجلس مذاکرہ یا راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے عالمی سطح پر داعش کا ایک جائزہ۔ بے حد ممتاز اور نمایاں ماہرین اور تجزیہ کار آج میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، جن کا نام ہی ان کا بھرپور تعارف ہے۔ پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات، لندن سے لارڈ نذیر، امریکہ سے پروفیسر فیضان حق اور پاکستان ہی سے عارف لودھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آئیے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ موضوع شروع پر بات کرنا شروع کرتے ہیں، عالمی سطح پر داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس انتہا پسند گروپ، جسے بعض رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اور بعض رپورٹوں کے مطابق دنیا بھر میں نقصان پہنچ رہا ہے اور بعض رپورٹوں کے مطابق ابھی تک اتنی کوششوں کے باوجود اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، ماہرین کیا کہتے ہیں ان سے ایک رائے لیتے ہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز پر امریکہ میں دہشت گرد حملوں کے بعد انتہا پسند تنظیموں اور شدت پسند گروپوں کی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں دہشت گردی کا نہ ختم ہونے والا ہولناک کھیل شروع ہوا۔ القاعدہ کے ساتھ ساتھ مختلف وقتوں میں مختلف تنظیمیں سامنے آئیں، کچھ علاقائی سطح پر اور کچھ عالمی سطح پر سرگرم عمل ہوئیں۔ ان میں النصرہ فرنٹ، الشباب اور بوکو حرام جیسی تنظیمیں قابل ذکر ہوئیں، جبکہ کچھ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک نام دنیا بھر میں خوف کی ایک علامت بن کر اترا، جسے کہا جاتا ہے داعش، اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اینڈ عراق، جو مشرق وسطی میں شام اور عراق کے بڑے حصے پر قابض۔ تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے خلافت کا دعویٰ کیا، اور کئی شدت پسند اور انتہا پسند لیڈروں نے اس لیڈر کی پیروی کرتے ہوئے وفاداری کا اعتراف بھی کیا۔ لیکن حال ہی میں ترکی، لبنان اور پیرس میں حملوں کے بعد داعش نے دنیا بھر کو چوکار کر رکھ دیا ہے۔ تازہ ترین جائزوں کے مطابق عراق اور شام میں شدت پسند گروپ داعش پر بڑھتے ہوئے عسکری دباؤ کے باعث گزشتہ 1.5 سال کے دوران اسے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سے 22% سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، جس میں سے نصف نقصان اسے موجودہ یعنی رواں سال کے بعد اٹھانا پڑا، یعنی پہلے 3-4 مہینوں میں۔ پینٹاگون کی فراہم کردہ معلومات سے وائس آف امریکہ کے کیے گئے ایک تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 جنوری 2015 سے روس کی فضائی مہم شروع ہونے تک امریکی اتحاد کے لڑاکا طیارے عراق اور شام میں اوسطاً روزانہ 20 حملے کرتے تھے۔ روسی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد ان حملوں کی تعداد بڑھ کر 23 تک پہنچ گئی۔ آج اسی تناظر میں ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر داعش کی موجودگی کتنی مضبوط ہے، یا پھر اسے واقعتاً دھچکا لگا ہے اور نقصان پہنچا ہے۔ تو آئیے پہلے اپنے مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور سب کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ تو ہم اب بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آغاز کروں گی ڈاکٹر فاروق حسنات سے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم دہشت گرد تنظیموں اور گروپوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے گروپوں کے بارے میں جو مذہب کا نام لے کر قائم ہوئے ہیں اور انتہا پسندی کے حوالے سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں، القاعدہ نے برسوں مختلف ملکوں میں اپنی دہشت پھیلائے رکھی ہے، لیکن داعش کے آنے سے القاعدہ کا رول جیسے سمٹ گیا لگتا ہے۔ کیا بنیادی فرق ہے القاعدہ اور داعش کے درمیان؟
اصل میں داعش ہے وہ القاعدہ سے ہی نکلی ہے، یعنی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو وہی ہے جو القاعدہ کا ہے، لیکن ان کا جو فوکس چونکہ سیریا میں ہے تو اس لیے وہ القاعدہ ہو گئی، کیونکہ القاعدہ والوں نے تو اپنی کاروائی افغانستان کو انہوں نے بیس بنایا شروع میں طالبان کے ساتھ مل کر، اور وہاں سے انہوں نے جو 9/11 کی کاروائی کی یا انہوں نے ایسٹ افریقہ میں کینیا میں کی تھی، تو لیکن یہ فوکس یہ دو ممالک ہیں۔ آئیڈیولوجیکلی تو یہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف صحیح ہیں باقی سارے غلط، اور جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زور کیوں اپنی بات منوائیں، اور پھر وہ ایک ٹیریٹری بھی چاہتے ہیں، اب جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے، القاعدہ کوئی افغانستان میں خاصی دیر تک ٹیریٹری نہیں کر سکی اپنے قابو میں، لیکن چونکہ شام میں ایک سول وار ہو رہی تھی اور حکومت کمزور ہو گئی، اور اسی طرح عراق میں جو خانہ جنگی ہوتی رہی اس میں بھی حکومت کی رٹ ان دونوں ممالک میں جب کمزور ہوئی تو ان کو موقع مل گیا کہ یہ خاص ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کر لے۔ اور پھر وہ ٹیریٹری پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پھیلاؤ شروع کیا اور حکومت کافی پریشان کیا
جی.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقے کے ایسے ممالک جو بظاہر تو کمزور ہیں اور چھوٹے ہیں، جس طرح کے لبنان ہے، جس طرح جارڈن ہے، وہ داعش نے وہاں بھی کوشش کی تھی بہت کہ وہاں پہ بھی عراق اور شام کی طرح کی وہ صورتحال پیدا کرے اور ایک چھوٹی سی ٹیریٹری پہ یا وہاں پہ قبضہ کرے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ اور وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ شام اور عراق اگر ایک طرف رکھیں اور لبنان اور جارڈن کو دوسری طرف رکھیں، تو فرق یہ تھا کہ جارڈینین حکومت اور لبنیز حکومت نسبتاً زیادہ سٹیبل تھی، وہاں کے جو ادارے ہیں وہ زیادہ مستحکم تھے، ان کی جو فوج ہے وہ مقابلتاً بہتر تھی، اور ان دونوں چھوٹے ممالک میں کوئی خانہ جنگی ایسی نہیں ہو رہی تھی وہ کمزور ہوتے اور داعش کو موقع ملتا
جی.
تو سبق ہمیں یہی ملا کہ جن معاشروں میں جو معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو معاشرے جو ہیں وہ اپنے ادارے صحیح طرح نہیں بنا سکے، تو وہاں پہ وہ ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں، اور اس ویکیوم میں پھر داعش جیسی جو شدت پسند تنظیم ہے اس کو موقع ملتا ہے۔ دوسری بات میں جلدی سے کہوں گا، دیکھیے داعش والے کیا کریں، پہلے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط، ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، ہم کسی آئین کو نہیں مانتے، اور ہم زور پہ اپنی بات منوائیں گے۔ پھر جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں لیجیٹیمیسی کے لیے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہی باتیں جو علاقے کے ڈکٹیٹرز ہیں 40-40 سال سے حکومت کر رہا ہے، 30 سال سے تو 35 ایک ہی نظام کر رہا ہے، ابھی تو یہی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اپنے عوام کو کہ ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، ہم ہی قانون ہیں، جو ہم بات کہیں گے وہ قانون ہے باقی نہیں ہے، ہم کسی کو شامل نہیں ہونے دیں گے فیصلہ عمل میں۔ تو مطلب ہے ان کا جو اگر آپ ریلی دیکھیے اور آپ یہ اگر اس کو نکال دیں، چونکہ وہ تو لیجیٹیمیسی کے لیے اسلام کو مذہب استعمال کرتے ہیں، تو ان کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ایک سوچ میں۔ تو اس لیے داعش جو ہے یہ ایک عمل کا بھی نام ہے جو کہ یعنی کہ وہ گراؤنڈ کے اثر کر رہے ہیں، اور یہ ایک نظریے کا بھی نام ہے، یعنی کہ ایک سوچ ایک خاص قسم کی۔ دوسری بات یہ میں کہوں گا، داعش کا تو ایک تو کور ہے جو ہمیں عراق اور سیریا میں مل رہا ہے، دوسری ان کی فرنچائزز انہوں نے کوشش کی کچھ ایسے گروہ جو ان کا نام لے کر آگے ان کی جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھا سکے، اس میں انہوں نے افغانستان میں تو ان کو ناکامی ہوئی کیونکہ طالبان نے ان کو کاؤنٹر کیا، طالبان بھی مذہب کا نام لیتے ہیں سارا، لیکن انہوں نے داعش کو وہاں پہ نہیں آنی۔ تیسری جو قسم ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر یا معاشرے کی ناانصافیاں ہیں ان کی بنا پر، وہ ایک جب وہاں پہ بددلی ان میں جب پھیلتی ہے
جی.
وہ پھر داعش کی آڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو بھی کوئی اونرشپ چاہیے
جی.
وہ اونرشپ ان کو، کیونکہ بھائی وہ باغی گروپ ہے اور یہ بھی جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی بغاوت تک آ گئی ہے اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ امریکہ میں واقعات ہوئے، پیرس ہوئے، بیلجیم میں ہوئے، وہ کوئی داعش سے جہاں سے لوگ نہیں آئے تھے، لوکل لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو الیجنس ہے یا اپنی جو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ انہوں نے اس کے ساتھ داعش کے ساتھ کی۔ تو اس کی بہت ہی شک بہت ہی قسمیں ہیں، اور آگے چل کر ہم مزید اس پہ
بات کرتے ہیں جی، بالکل۔ اچھا پروفیسر فیضان، افغانستان میں رپورٹوں کے مطابق القاعدہ اور طالبان کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ کے خیال میں ان دو انتہا پسند تنظیموں کے درمیان گٹھ جوڑ کے بعد افغانستان میں داعش عوامل کی موجودگی کو نقصان پہنچے گا کیا؟
جی، سننے والوں کو بہت سلام دو اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ہمیں منسلک کرنا ہوگا اس چیز کو جو کہ افغانستان میں ہو رہی ہے۔ جب سے ضرب حسب جو کہ پاکستانی آرمی نے شروع کیا ہے اور انہوں نے طالبان کے جو نیٹورکس ہیں ان کو سمیٹنا شروع کیا ہے پاکستان میں, اور ان کے تانے بانے کچھ انڈیا میں بھی ملے ہیں, مگر ان کے جو انہوں نے سمیٹنا شروع کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی قوت کو اور طاقت کو اور آپریشنل کیپیسٹی کو کم کیا ہے, تو اس سے ایک تھوڑا سا خلا پیدا ہوا تھا جس کو کہ وہ افغانستان کی حکومت اور ان کے درمیان کی جو چپکلش ہے اس نے پورا نہیں ہونے دیا, اور اس خلا میں یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں یہ دوبارہ پنپنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ تشویشناک نہ صرف یہ کہ امریکہ کے لیے بلکہ چائنا اور افغانستان اور پاکستان کے لیے, چاروں کے لیے ہے.
جی,
اور وہ یہ چاہیں گے کہ, اور یہ جو حکمت عملی ہے اس کی داعش کے درمیان اور جو یہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان کی جو حکمت عملی ہے
جی,
اس نے پہلے بھی بہت لیتھل قسم کے کانسیکوئنسز دیے ہیں, اس کے نتائج نکلے ہیں تمام ہمسایہ ممالک کے لیے, اسپیشلی پاکستان کے لیے, اور اب اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ ویجیلنٹلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, اور اس میں داعش کے لیے جگہ شاید سکڑ جائے, لیکن داعش جو ہے وہ جو وہ ایک زیادہ نظریاتی تنظیم ہے القاعدہ اور طالبان کی نسبت, کیونکہ القاعدہ اور طالبان کے جو نظریات ہیں وہ انہوں نے ان کی ٹیکٹیکل شیپ میں وہ تبدیل ہو چکے ہیں, اب وہ باقاعدہ جنگ کی حالت میں ہیں, وہ اپنی جو تھیولوجی ہے یا اس کو آپ کہتے ہیں جو ان کی نظریاتی اساس ہے اس کو بہت زیادہ پروپگیٹ نہیں کر رہے, وہ جگہ جو ہے وہ داعش نے لے لی ہے, اور داعش کی جو نظریاتی اساس ہے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے القاعدہ اور طالبان سے, اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو میں ہمیشہ جب بھی ہم بات ہوتی ہے وائس آف امریکہ پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو چیلنج کرنا اور اس کے خلاف ایک اور نظریاتی بنیاد رکھنا اور اس کو پروپیگیٹ کرنا مسلمانوں کے لیے بہرحال یہ ایگزسٹینشل میٹر ہے, یعنی کہ ان کی جو
بقا کے لیے ضروری ہے,
بقا کا مسئلہ ہے اس پوری دنیا میں, خاص اگر کسی بھی اسلامی نظام کو کسی بھی طریقے سے ہم کسی قسم کی پروٹیکشن دے سکتے ہیں تو یہ وہ بقا کا مسئلہ ہے.
اچھا عارف لودھی صاحب, افغانستان کے مشرقی علاقے میں ہزاروں طالب علم اس بنا پر سکول جانے سے قاصر ہیں کہ شدت پسند گروپ داعش ان کی درسگاہوں کو بند کرا ہے. افغانستان خصوصاً صوبہ ننگرہار میں داعش کی پرتشدد کاروائیوں میں گزشتہ کچھ مہینوں میں کافی اضافہ دیکھا گیا تھا, اور شدت پسندوں نے افغان سیکیورٹی فوجوں کی چوکیوں پر بھی کئی حملے کیے تھے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ننگرہار میں داعش کے خلاف اسے اہم کامیابیاں مل رہی ہیں. افغان اور نیٹو فورسز نے حال ہی میں داعش کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کیا ہے, اور بعض علاقوں کو شدت پسندوں سے پاک کرنے کا بھی بتایا گیا ہے. گزشتہ ہفتے افغان حکام کا کہنا تھا کہ داعش کے شدت پسند صوبہ کنڑ میں اپنے قدم جمانے کی بھی کوشش کر رہے تھے تاکہ اسے اپنا گڑھ بنا سکیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں افغانستان میں داعش کے اپنے اصل جنگجو موجود ہیں یا پھر مقامی انتہا پسند جنگجو اس کا ساتھ دے کر اس کا نام استعمال کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے بلانے کا,
بہت شکریہ صاحب ٹائم کا.
افغانستان اور پاکستان کے اندر جو عرب فیکٹر ہے وہ تو اب اسامہ بن لادن کے قتل کے بعد میٹیگیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اسامہ بن لادن کو بہت بڑی فنڈنگ اویلیبل تھی, ان کے بڑے ایفلوئنٹ آدمی تھے وہ, اور پھر ان کا ایک اعتبار بنا ہوا تھا سوسائٹیز کے اندر, وہ جو کہتے تھے تو ان کو فنڈنگ اویلیبل ہو جاتی تھی. ہم اس کو فنڈنگ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے قتل کے بعد ایمن الجواہری صاحب چونکہ جورڈن سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اتنی امیر سوسائٹی اور افلوئنٹ سوسائٹی نہیں ہے, اور پھر جورڈن سے کوئی ایسی مالی امداد ان کو اویلیبل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے صرف اس کا القاعدہ کا ایک جو ہمیں وجود نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, ڈیڑھ دو سال سے تین سال سے, وہ ہمیں کوئی زیادہ اوفینسو پہ نظر نہیں آ رہا ہے, گو کہ بیانات کی حد تک اور کوئی تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو کاروائیوں کے حوالے سے وہ بہت خال خال کبھی خبروں میں آ جاتے ہیں.
وسائل چونکہ نہیں ہیں اس لیے القاعدہ اب یہاں کی آبادی کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام ہو رہی ہے. افغانستان کی آبادی کو بھی جو کہ پشتون ہیں یا پنشیری لوگ کچھ ان کے ساتھ تھے یا پھر جو عرب ساتھے تھے القاعدہ میں, یہ رستے تو سارے مسدود ہیں. اب یہاں پر جو یہاں کا جو انڈیجنس سیکٹر ہے پاکستان میں, تو ضرب عزب نے وہ تقریباً اس کو ختم کر دیا ہے. کچھ واقعات ہو سکتے ہیں لیکن بائی اینڈ لارج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 15 سال کے اندر سب سے زیادہ کامیاب مہم ہے اسلامک نام سے جو ٹیررزم ہوتا ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں جتنی بھی مہمیں لانچ ہوئی ہیں, اور بہت تھوڑے سے ایکسکیوز می وسائل کے ساتھ, اور بڑا افیکٹولی پاکستان نے اپنے فوج نے, پاکستان کی فوج نے میں کہوں گا کہ اس نے ان چیزوں کو پاکستان کی سرحدوں میں ختم کر دیا ہے اور اس کو سرحد پار بھی نہیں جانے دیا ہے. اب رہ گیا کہ افغانستان کے اندر جن ملحقہ علاقوں کی آپ بات کر رہی ہیں, تو اصل میں جو آفینسو چلا تھا وہ تو جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تھا افغانستان کے صوبے میں, اس کا نام وہ 5 صوبوں کے فاصلے پر ہے پاکستان سے. جو لیٹسٹ کاروائی ہوئی ہے وہ بھی 5 صوبوں کے فاصلے پر ہے, وہ مجھے نام اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا.
زیادہ تر ہیلمنٹ صوبے میں کرتے ہیں نا جی کاروائیاں, ہیلمنٹ صوبے کے اندر جی.
تو یہ انڈیجنس سیکٹر ہے, انہوں نے چونکہ جس طرح سے بوکو حرام نے بیعت کر لی تھی آئی ایس آئی ایل کے چیف کی, اسی طرح سے یہ لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیعت کر لی, لیکن ادھر سے ادھر وسائل پینیٹریٹ نہیں کر سک رہے ہیں, نہ ہی بوکو حرام کو گئے نہ ہی اس طرف کو آئے. تو یہ لوگ جو آئی ایس آئی ایل والے ہیں وہ ان کو پریکٹیکلی ڈسون کر رہے ہیں, اگر باتوں میں نہیں کر رہے تو پریکٹیکلی ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ ان کو زیادہ اپنے ساتھ ملا نہیں رہے, کیونکہ یہ ریسورس فل علاقے نہیں ہیں جہاں سے داعش کو کوئی آمدنی یا کوئی ریسورس فلنس کی کوئی توقع ہو کہ وہ ملے گی. تو اس وجہ دیکھیں کہ لیبیا میں داعش جاتی ہے جہاں پر ان کو پتا ہے کہ جو
ریسورسز
کا گڑھ ہے وہاں پر ان کو وسائل مل سکتے ہیں. لہٰذا ان آبادیوں کا داعش کے ساتھ پر سے کوئی تعلق ہے نہیں, لیکن داعش کا نام یہ اس کی ایک جو ایک شان بان وہ بنی بدقسمتی سے جو ان کے نزدیک شان ہے وہ اس کی وجہ سے داعش کا نام وہ استعمال کرتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں داعش پر کنٹرول کے لیے بھی اسی نوعیت کی بین الاقوامی سطح پر کاروائی درکار ہے جو عراق اور شام میں اس انتہا پسند تنظیم سے نمٹنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ کیا امریکہ چونکہ وہاں افغانستان میں بھی موجود ہے اور افغانستان میں نیٹو بھی اس کے ساتھ موجود ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو مزید حلیف بھی وہاں بلانے ہوں گے یا اتنا زور نہیں ہے وہاں پر اس کا؟
افغانستان کی پوزیشن بالکل مختلف ہے
جی.
وہاں پہ جو یہ پشتون یعنی وہاں ایتھنک مسئلہ بھی ہے, یعنی پشتون سارے طالبان ہیں, اور وہاں پہ ایک اور جو ایشو ان کا ہے کہ ان کا فوکس یہ ہے کہ امریکن فورسز وہاں سے چلیں. اب جو ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے, دیکھیں نا بات چیت بھی تو ہو رہی ہے, امریکہ کے درمیان پاکستان شامل ہے
جی.
افغانستان کی حکومت بھی اس میں شامل ہے, اس میں چین بھی شامل ہے. تو اس میں جو طالبان کے کچھ گروپ ہیں وہ تو بات چیت کے لیے تیار ہیں, انہیں آئندہ آنے والی جو بھی وہاں پہ سیاسی نظام بنے گا اس میں وہ شرکت کے لیے تیار ہیں. وہاں پہ ایک اور پشتون لیڈر ہیں, انہوں نے بھی پیغام بھیجا تھا کہ میں بھی اب بات چیت کے لیے تیار ہوں, میں بات کرنے کو آپ سے آنا چاہتا ہوں
جی.
اس لیے وہ ایتھنک مسئلہ ہے. اس میں جو نان ایتھنک اگر پشتونوں کے علاوہ کوئی آیا, چاہے داعش والے آئے کسی بھی رنگ میں کسی بھی صورت میں, وہ طالبان ان کو نہیں آنے دیں گے اور طالبان نے نہیں آنے دیا. اس لیے میرا بھی خیال کہ وہاں سے بچے امریکی اگر فورسز آئیں گی تو وہ حالات کو اور زیادہ ہوں گے. اگر یہ طالبان ان کے لیے کافی ہیں اور جو بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی, جس میں چین اور پاکستان اور امریکہ بھی شامل ہے ان کے ساتھ بھی, تو پھر طالبان ہی کافی ہیں اور داعش کا وہاں پہ بالکل کوئی دخل نہیں ہے. شروع میں یہ انڈیا ملا تھا کہ وہ جیسا میں نے پہلے بات کی فرنچائز کی کہ آپ اون کرتے ہیں, الیجنس اون کرتے ہیں, لیکن وہ زیادہ جو چیز چل نہیں سکی اور وہ اپنی موت سے خود مر گئی. اور اب یہ پیورلی ایک موومنٹ یہی ہے کہ جو ان کے ڈیمانڈس ہیں پشتونوں کے یا طالبان, وہ ایک ہی چیز ہیں دونوں, کہ حکومت جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کی ہونی چاہیے اور جو غیر ملکی فوجی ہیں وہ وہاں سے چلی جائیں, یہ ان کا ڈیمانڈ ہے. اور جو بات چیت بھی وہ کر رہے ہیں اس کے میز کے اوپر وہ یہی ڈیمانڈ جا کے رکھے ہیں. اس سے زیادہ اب ان کا ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم نے وہ خلافت قائم کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے جس میں بات پہلے کہتے ہیں. ان کا بالکل نیشنلسٹک ایجنڈا ہے, نیشنلسٹک ہی ان کا فوکس ہے ساری چیز کا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان میں تو بالکل داعش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو انڈیجنس گروپس ہیں, کچھ سیکٹیرین گروپس ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی طرح.
اچھا, ہم پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, داعش نے عراق میں تقریباً 40% اور شام میں کم سے کم 10% رقبے پر یا جس علاقے پر اس کا کنٹرول تھا وہ اس کے قبضے سے نکل گیا ہے, لیکن بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ داعش جنگجو جگہ کو وقت کے حصول کے ساتھ ٹریڈ کرے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر طور پر منظم کر کے واپس آئیں اور مزید شدید کارروائیاں کریں. اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی, میں اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جیسی بھی آرگنائزیشنز ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے تجربے کو مد نظر رکھیں تو اس میں ایسے ہی ہوا تھا کہ جب بھی طالبان جو ہیں وہ ان کو گھیرا جاتا تھا یا ان کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی تو وہ ایک ملک سے دوسری ملک میں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایسی جگہ جہاں پہ وہ پنپ سکیں, چلے جاتے تھے. اور جو داعش ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں, خاص کر جو آپ نے سنا ہوگا, جو انفارمیشن ان کے بارے میں لیک ہوئی ہے, وہ یو ایس بی ڈرائیو جو کہ بنائی گئی ہے وہ لیک ہوئی ہے, اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا نیٹ ورک خاصا بڑا ہے اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں لوگ جو ہیں ویسٹرن ایجوکیشن کے لوگ موجود ہیں اور وہ اور ویسے بھی جو لوگ ہیں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ہوں یا ساؤتھ ایشیا کے ہوں یا افغانستان کے ہوں, وہ اسمارٹ لوگ ہیں, بہت ہوشیار اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. اور اگر وہ کوئی ایسی تنظیم چلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ان کا ایک سکسیشن پلان بھی ضرور رکھا ہوگا.
اچھا.
اور اس سکسیشن پلان میں یہ بات بھی ہوگی کہ کس طرح واپس آنا ہے اور کس طرح دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ جو خطرہ ہے, یہ خطرہ آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے اور اس کے لیے بہت جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. اور اس حکمت عملی میں مسلمان ملکوں کو بہرحال پیش ہونا پڑے گا, جس میں ہمیں واقعی, جیسے ہمارے بھائی نے بات کی, کہ ہمیں واقعی ٹریبیوٹ دینا چاہیے پاکستان ملٹری کو, ان کی قربانیوں کو, اور مگر ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کو, کہ جس طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ ٹیکٹیکلی ان سے ڈیل کیا ہے, پر ان کے پروپیگنڈے کا بھی بہت اچھا جواب دیا ہے اور ان کے اور لوگوں کے ذہن کو, قوم کے ذہن کو تیار کیا ہے. اور آئی ایس پی آر نے ایک بہت زبردست مہم چلائی ہے جس کی وجہ سے پوری قوم ایک مقام پر آ کھڑی ہوئی ہے. وہ اس سلسلے میں یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کے مستحق ہیں.
اچھا, بات کرتے ہیں عارف لودھی صاحب سے, اور ہم بتائیں کہ ابھی ہمارے پروڈیوسر اسور امام صاحب بتا رہے ہیں, ان کی لارڈ نذیر سے بھی بات ہوئی ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے. تو عارف لودھی صاحب, آپ کے خیال میں اگر رقہ اور موصل سے داعش کے کنٹرول کو ختم کر دیا جائے تو یہ اس گروپ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟
جو واٹر ویز ہے نا جی, دریائے فرات اور دریائے دجلہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹر ویز کے ساتھ ساتھ ہی اس کا وجود ہے, کیونکہ وہاں سے ان کو زرعی ریونیو بھی ملتا ہے, وہاں پر آبادیاں بھی ہیں جن کو یہ ہوسٹیج کر سکتے ہیں اور جن کے اوپر انڈسکریمنیٹ کوئی فوجی کاروائی نہیں کی جا سکتی. رقہ چونکہ ایک بہت ہی مڈل میں واقع ہے داعش کے, اور اس کے ساتھ جو آبادی ایک بہت بڑا خطہ ہے جو کہ بہت ساری دوسری قوتوں سے ایک جمبلڈ اپ سا خطہ ہے, کوئی ایک قوت اس کے اندر پاورفل نہیں ہے. تو رقہ کے اندر کوئی فوجی کاروائی انڈسکریمنیٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. میرے خیال میں فرنجز سے اگر شروع کیا جائے اور پھر اندر کی طرف آیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر رقہ میں کاروائی کریں تو بہت بڑا چانس ہے کہ وہاں سے یہ بڑی آسانی سے نکل کر اور دریائے یوفریٹس جو ہے اس کے کناروں پر دور تک سفر طے کر سکتے ہیں. ان کو یہ کنٹرول میں نہیں رہیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ, لیکن اگر رقہ پر کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کیوں دیر زور ہے, موصل ہے, اس کے علاوہ جناب والا رمادی ہے اور رتبہ کے شہر ہیں, یہ بڑے بڑے علاقے ہیں جو کہ داعش کے کنٹرول میں ہیں. تو اگر رقہ میں کر لیں تو ان کا ریپرکشن سیولین آبادی کے لیے موصل میں, دیر زور میں, رتبہ کے اندر, رمادی کے اندر یہ بہت شدید آ سکتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی فرنجز سے ہو سکتی ہے, فرنجز سے کام شروع, جو ان کی بیرونی سرحدیں ہیں اس سے اندر کی طرف کو اگر کاروائی کی جائے تو اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے. بڑا رسکی ہے کہ کسی بڑے شہر پر ایک دفعہ ہی اگر آپ جائیں,
ایک دفعہ چلے جائیں. اچھا ڈاکٹر حسنات, آپ بتائیے گا کہ انسداد دہشت گردی کے کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک داعش کے پاس زمین اور رقبہ موجود ہے, ان کے زیر زمین یہ کنٹرول ہے ان کے اندر, تو وہ اپنی عالمی جہادی بغاوت پر بھی کنٹرول کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اس پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کی اس نظریاتی مخالفت کا جو رد عمل ہے وہ مغرب میں یا امریکہ کے جیسے ملکوں میں کہیں بھی سامنے آ سکتا ہے, اس بارے میں کس طرح سے آپ رائے دیں گے؟
میرا خیال ہے کہ افکوس ٹیریٹری تو کوئی بھی ساورن اسٹیٹ تلاش کرتی, کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ ان کی رٹ نہ ہو, کوئی ایسا گروپ وہاں پہ قابض ہو جائے, چاہے وہ کوئی بھی پروپیگیٹ کر رہا ہو, کوئی بھی آئیڈیالوجی. یہ تو بالکل لازم ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے, اور وہ رٹ قائم کرنے کے لیے اسی بائی ڈیفالٹ امیرکن ایئر فورس بھی اس میں انوالو ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے بہت افیکٹو طریقے سے, اور پھر جو زمینی پالیسی بھی نارملائز دونوں کی, شام کی بھی اور عراق کی بھی, اب ان میں بھی کچھ جان پڑ رہی ہے. وہ چونکہ انہوں نے کچھ علاقے واپس لیے ہیں داعش شام میں بھی اور عراق میں بھی, تو ان کا بھی کانفیڈینس لیول بڑھا ہے اور افیکٹولی بھی وہ زیادہ اب ہمیں ظاہر ہو گئے ہوں گے کہ داعش میں کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں جو یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ داعش فریز ہو رہی ہے اور وہ اپنی ٹیریٹری لوز کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی امریکہ یا دوسرے ممالک سے, یہ بھی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ایک زمینی اور حقیقی وہاں پہ جو لڑائی ہے اس کے معاملہ, دوسری بات ہے نظریات سے, اور تیسری بات ہے کہ نظریات کے ساتھ انڈائریکٹلی لوگوں کی افیلیشن. یعنی آپ اگر کسی کو کارنر کریں گے, کسی بھی طبقے کو یا کسی شخص کو, یا وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس طرح کیا جا رہا ہے, تو وہ پھر اس گروپ کو اپنا مان لیتے ہیں, اپنا رہبر مان لیتے ہیں, پہلے ہی بغاوت کر رہا ہے اس نظام کے خلاف. تو یہ انڈیویجول قسم کی چیزیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ داعش کا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ایسا بنے گا, تو اس کا علاج تو یہی ہے. دیکھیے اس کا سب سے بڑا علاج تو یہ ہے کہ پہلے تو مشرق وسطی کے جو اپنے ممالک ہیں ان میں ریفارمس ہونی چاہیے, وہاں پہ ریپرزینٹ چاہیے, وہاں پہ لوگوں کو جو پالیسی میکنگ ہے, حکومت سازی ہے, اس میں پورا حصہ ملنا چاہیے. کیونکہ اگر میں اپنے لوگوں کو بھی آئسولیٹ کریں گے تو پھر یہ موقع دیں گے اس قسم کی تنظیموں کے کو کہ وہاں پہ وہ اپنی بھرتی ان لوگوں کے ذریعے کروا سکیں. لیکن جہاں پہ ایک نظام اس قسم کا ہوگا, جہاں پہ ادارے ہوں گے, ریپرزنٹیٹیو ادارے ہوں گے, ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا, کوئی آئین ہوگا, وہ حکومت قانون کی ہوگی, تو وہاں پھر مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کے جو انتہا پسندانہ جو رجحانات ہیں وہ پھر نہیں بنتے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے. جہاں سے آپ کے یورپ اور امریکہ کا تعلق ہے, وہاں پہ بھی یہ جو جس طرح حال میں خبریں آ رہی ہیں, کسی کو جہاز سے نکال دیا, کسی کو اور ڈسکریمنیٹ کیا کسی مذہب کی بنیاد پہ, تو وہاں پہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. اور وہاں سے ان لوگوں کا تعلق نہیں بھی ہے داعش کے ساتھ, لیکن وہ پھر اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جیسے علاقے میں, اور انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اسٹیبلش نظام ہے, یہ پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے. تو وہ ایک انڈیویجولسٹک, جس کو میرا خیال ہے یہ عقلمند معاشرے ہیں, اور جیسا کہ اوباما بھی بار بار اس کی طرف اشارہ کرتے رہے, یہ کلنٹن بھی کرتی رہیں, میرا خیال ہے یہ امریکہ کا ملک جو ہے وہ تو اس پہ قابو پا لے گا بہت حد تک. یہ ایک اگر وہاں پہ بنایا جائے جس میں سارے مائنورٹیز یا جو مسلم مائنورٹیز ہیں یا ایتھنک مائنورٹیز, وہ یہ سمجھیں کہ ہم حصے دار ہیں اس ملک میں, اور ہم حصے دار ہیں پالیسی میکنگ میں, تو پھر یہ ریزنمنٹ بہت کم ہو جاتی ہے اور اس میں پھر داعش ان کے لیے یا وہ ان کا نظریہ نہیں رہے گا. لیکن میں سوال یہ بھی کہوں کہ جو وہاں کے ریجنل ملک ہیں ان کو بھی جو مثال کام کرنی تھی. اب آپ او آئی سی کی مثال لے لیجیے, ابھی پرسوں او آئی سی کا جو سمٹ ہے اس کا اجلاس ختم ہوا ہے. اس میں سوائے کہ انہوں نے دوسرے کو نقطہ چینی کی ہے ممبر ممالک کی, حالانکہ ان کا چارٹر منع کرتا ہے او آئی سی کا کہ جو اندرونی جھگڑے ہیں مسلمان ممالک سے ان کے زیر بحث نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کا معائنہ کیجیے, وہ پرنٹ 70 آرٹیکلس کا وہ ہے جوائنٹ کمیونیکیٹ جو انہوں نے ایشو کیا ہے, تو پھر انہوں نے تو آئسولیٹ اچھی بھی کر دیا, ایران کو ایک طرف کر دیا, عراق کو ایک طرف کر دیا, شام کو ایک طرف کر دیا, لبنان کو پرے کر دیا, یعنی کہ تقسیم ڈال دی ہے اپنے اندر بھی. اور اس کی اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یہ سمٹ ہوا ہے اس کا نام یہ تھا کہ یہ کوآپریشن اینڈ یونٹی, بجائے کوآپریشن اینڈ یونٹی کریٹ کرنے کے وہاں جب یہ ختم ہوا پرسوں اجلاس, اس میں ڈس یونٹی تھی اسے کے شکر سے بات ہے. اس طرح تنظیمیں ہیں یہ دہشت انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مدعا صحیح طرح نہیں جا سکتا. اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ کوآرڈینیشن ہو, کوآپریشن ہو اور ممالک ریسپیکٹ کریں اور پھر اپنے اندر ریفارم کا ایک سسٹم لائیں, اس سے ممکن ہے.
اچھا ہم ایک یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لندن سے ہمارے ساتھ اس وقت لارڈ نذیر بھی ہیں, ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی ان کی رائے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں اور اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ آج مجلس مذاکرہ یا راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے عالمی سطح پر داعش کا ایک جائزہ ہم لے رہے ہیں. ابھی ہم یورپ کی طرف بھی اب آئیں گے کیونکہ لارڈ نذیر نے اب ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں, لیکن پہلے چونکہ ہم بشر کے وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم ابھی شام اور عراق میں داعش کے غلبے کے بارے میں بات کر رہے تھے, آئیے ایک سوال جو ہے وہ ہم لارڈ نذیر سے بھی کرتے ہیں اسی سلسلے میں. السلام علیکم لارڈ صاحب.
وعلیکم السلام جی.
بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہم ابھی چونکہ دنیا بھر میں ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ داعش کی قوت بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, یا اس کی قوت کو یا زور کو توڑنے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے, تو ایک سوال یہاں پر آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دو طرح کی حکمت عملی کی بات کی جا رہی ہے شام اور عراق میں داعش کے زور کو توڑنے کے لیے, اور ایک تو یہ ہے کہ شام میں رقہ اور دیر الزور سے اور عراق میں موصل سے داعش کو نکالنے کے لیے بھرپور فوجی کاروائی کی جائے اور اس کی موجودگی کو ختم کر دیا جائے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان شہروں کا سخت اور کڑا محاصرہ کیا جائے تاکہ ان شہروں میں رہنے والی آبادی جو خود داعش کو سپورٹ کرتی ہے وہ اس سپورٹ اور ہمدردی کو کھو دے اور پھر داعش کو پسپا کر دیا جائے. کیا یہ حکمت عملی اس سلسلے میں اختیار کرنا مناسب ہوگا؟ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, یہ تو بڑے سمپلسٹک سے دو راستے آپ نے بتائے. ایکچوئل جو کمپلیکیشن ہے وہ ہے جو یہاں اس علاقے کے اندر جو سنی پاپولیشن ہے ان کو کس طریقے سے پاور سے آئسولیٹ کیا گیا. پہلے مالکی حکومت جب تھی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو سال پہلے جب میں بغداد گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سنی اور شیعہ جو کمیونٹیز تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی, سیکورٹی سروسز ڈیوائیڈڈ تھی, اور وہ کیونکہ جو لوگ پاور میں رہے بہت عرصہ ان کو جب آپ نے آئسولیٹ کر دیا, ان کو وہاں سے نکال دیا, اور کیونکہ یہ جو داعش کے بہت سارے لوگ یہ صدامسٹ باتھسٹ اور سوشلسٹ لوگ تھے جن کو حکومت نے یہاں سے بغداد سے نکال کے نورتھ میں بھیج دیا, تو یہ ڈسگرنٹلڈ لوگ ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک کلیئر میسج ہونا چاہیے कि जो सुनी कम्युनिटी या शिया कम्युनिटी दोनों, क्योंकि एक तरफ आपके हिजबल्ला के लोग भी वहां पे जो है वो लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो ये अगर मैसेज सऊदी अरेबिया और ईरान से जाए कि वो दोनों कोशिश करेंगे कि इस पूरे खित्ते में अमन लाएंगे और उसमें सारे लोग जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी हैं, उनको राइट्स भी और उनको जो फेयर शेयर जो वेल्थ की है वो भी मिलेगी, तो फिर मेरे ख्याल में उनको डिफीट किया जा सकता है। आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप इस इलाके को सर्कुलेट कर लें और उनके वो उनको खुद छोड़ दें, वो नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोगों को मार तो नहीं सकते, लेकिन जब तक लोग जिंदा हैं उस वक्त तक ये जालिम लोग कभी उस इलाके को नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमला करते हैं तो उसमें भी कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल कोलिशन, देखिए इंटरनेशनल अमेरिका और रशिया का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ईरान और सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्व होना जरूरी है, जितना यानी जो सोर्स है इनकी सपोर्ट का, तो वो जब तक क्लियर मैसेज नहीं देंगे उस वक्त। और फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि यानी बहुत सारी चीजें जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देती रही, आज जो रिपोर्ट आई है चैनल 4 बरतानिया के टीवी में जो दिखा रहे हैं, ये जो कीमती चीजें और जो हिस्टोरिक चीजें वहां से निकाल के वो यहाँ लंदन की मार्केट्स में बिकने के लिए आए, पहले ये परसेप्शन था कि आईसिस जो है वो हिस्टोरिक चीजों को तबाह और बर्बाद कर रही है, उनको ब्लो अप कर रही है, अब ये पता चल रहा है कि वो एक्चुअली इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, और उसकी बिजनेस का जो मेन हिस्सा कौन है, वो वेस्ट के मुल्क है, यहाँ पे अगर खरीदने के लिए मार्केट है तो वो फिर उसको उस सर्वाइवल के लिए वो जिस तरह तालिबान ड्रग्स बेच के हेरोइन बेच के सर्वाइवल करते थे, ये जो एसेट्स हैं, जो हिस्टोरिक एसेट्स, जो इनके पास वैल्यूएबल चीजें हैं, वो बेच के सर्वाइव करते रहेंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल में कंसेंसस, ये शिया सुनी डिवाइड खत्म करके ये कंसेंसस बिल्ड करना बहुत जरूरी है।
अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा, अब हम यूरोप की कुछ बात करते हैं। हमारे पास अभी काफ़ी ये भी बात थे क्योंकि पिछले दिनों इराक के शहर मोसल को दाइश से वापस लेने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी कुर्द फौज जो है वो तैयारियां कर रही है, और फौज के लीडर लाहौर तलाबानी का कहना है कि मोसल से दाइश को पसपा करने के लिए मकामी सुन्नी कबाइल की हिमायत बहुत ज़रूरी है ताकि वो दाइश की मदद और हिमायत ना करें। तलबानी कहते हैं कि फौजी कार्रवाई के साथ साथ मकामी आबादी के लिए सियासी हल भी दरकार है, जैसा कि अभी लॉर्ड नज़ीर ने भी कहा। तो मुझे अब बात करना है, प्रोफेसर फिजान, आप ये बताइएगा कि अगर दाइश की कुव्वत में कमी की भी हम रिपोर्टें साथ में सुन रहे हैं, तो फिर ये किस तरह से हो रहा है कि वो ब्रसल्स में, पेरिस में, तुर्की में शदीद दहशतगर्द हमले भी करती जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, उनका ये बात तो तय है, जैसे अभी लॉर्ड साहब ने भी फरमाया कि उनके पास रिसोर्सेज या वसाइल जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जब ऐसी तंजीमें काम करती हैं, ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई कंटीजेंसी प्लान ना बनाए हों, तो उन्होंने अपने जो एजेंट्स हैं या जहां जिन लोगों के साथ उनका रابطہ है या जिनको वो किसी किस्म की वायलेंस के लिए उभार सकते हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी काम पर लगाया हुआ है। और हम देखते हैं कि जितने भी अटैक्स हैं, ब्रसल्स का अटैक तो खैर बड़ा कोऑर्डिनेटेड था और फ्रांस का अटैक भी बड़ा कोऑर्डिनेटेड था, लेकिन अमेरिका में जो अटैक था वो एक लोन वुल्फ टाइप अटैक थे, तो ये उनकी ऑलरेडी पोजीशनिंग है, और वो उस पोजीशनिंग को कब उसको टर्न ऑन करके उसका फ़ायदा उठाते हैं या मगरबी ममालिक को नुकसान पहुँचाते हैं, ये उस गेम पर डिपेंड करता है जो कि वहाँ पर खेली जा रही है, ग्राउंड पर हो रही है। इसमें उनकी, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी ताकत जो है वो कम नहीं हुई, उनकी ताकत यकीनन कम हुई है, लेकिन ताकत के कम होने का मतलब ये नहीं कि आपकी कैपेबिलिटीज या पोटेंशियल में कमी आ गई है, क्योंकि आप उसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं। और ये मुझे खुशी है कि आपने लॉर्ड साहब को इसमें इन्वाइट किया, क्योंकि उन्होंने बड़ी खरी खरी दो तीन बातें की हैं जो कि बहुत मुनासिब हैं کہ جب تک آپ لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کریں گے, ان کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دیں گے, ان کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنائیں گے, یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. آپ دیکھیے آپ کے پروگرام کتنے پروگراموں میں یہ بات ہو چکی ہے, تو جب تک وہ مسئلہ سیاسی طور پہ حل نہیں ہوگا, آج وہ موصل لے لیں گے, کل وہ موصل واپس لے لیں گے, پھر وہ لے لیں گے, پھر وہ ایک اور سٹی آ جائے گا.
ہاں جی, اس پہ بھی ہم بات کرتے آئے ہیں کہ اگر لے لیتے ہیں ایک دفعہ قبضہ تو اصل بات یہ ہے کہ قبضہ برقرار کیسے رکھا جائے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ ایسی صورت ہوگی, کیونکہ پاکٹس میں ریزسٹنس تو موجود رہتی ہے. بات کرتے ہیں ہم اب, ایک سوال مجھے کرنا ہے, یہ جیسے بات آپ نے کی ابھی اسی سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ داعش جیسے انتہا پسند ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں حکومتیں یا ریاستیں کمزور ہوتی ہیں. عراق میں اس کی مثال ہے, شام میں اس کی مثال ہے, بعد میں لیبیا میں آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو کیا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم جو اتحاد قائم کیے جاتے ہیں, امریکی قیادت والا بھی اتحاد ہے, وہ ان علاقوں میں ریاستوں کو مضبوط کرنے کی کس طرح سے کوشش کر سکتا ہے جہاں پر انتہا پسند تنظیموں کا عمل دخل ہے, تاکہ ان کو پاؤں جمانے کی جگہ ہی نہ مل سکے؟ جی لودھی صاحب.
جی, امریکہ کا اسلامی دنیا کے ساتھ بہت لمبا ساتھ ہے, اور امریکہ اور ویسٹرن سیولائزیشن کے ساتھ جتنا لمبا جدید اسلامی دنیا نے وقت گزارا ہے, دوسرے دنیا کے حصوں کے ساتھ اتنا ان کا انٹریکشن کبھی رہا نہیں ہے. تو بڑی کامیابی کے ساتھ اسلامک ورلڈ اور یا امپورٹنٹ پورشنز آف اسلامک ورلڈ اور دی ویسٹرن ورلڈ, یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک چلتے رہے ہیں. اور امریکہ خصوصی طور پر, اگر پاکستان کی آپ بات کریں تو پاکستان کو ایک بڑی مانیٹری سپورٹ دیتا رہا ہے مختلف طریقوں سے, لیکن اس مانیٹری سپورٹ کا کوئی بھی جو سیاستدان یہاں پر حکومت میں آتا ہے وہ کبھی عوام کو نہیں بتاتا کہ امریکہ کی پاکستان کی اکانومی کے اندر پچھلے 50 سال سے کیا کنٹریبیوشن ہے, اور پاکستان کی اکانومی جو اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے, اس میں جو ایک ٹریڈ بیلنس ہے پاکستان کے حق میں امریکہ کی طرف سے, جو کہ 100% ٹریڈ بیلنس ہے. ہاں جی لول
صاحب, تو یہ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاستیں جو کمزور ریاستیں ہیں وہاں پر جو سیاسی قیادت ہے وہ خاص طور پر جو مدد ملتی بھی ہے امریکہ کی طرف سے یا دوسرے ملکوں کی طرف سے, اس سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟
جی ہاں, امریکہ کو یہ چاہیے کہ جو مدد یہاں پر آتی ہے اس کو ٹریک بھی پھر امریکہ ہی کرے نا, کہ وہ آیا کہ یہاں پر غیر ضروری سیاسی لوگوں کو اور جو ایک سٹوجز قسم کے جو ایک کرپٹ اور ڈسانیسٹ قسم کے اور سوشلی انفیکٹو قسم کے لوگوں کو پاور فل کر رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہی ہے ان کی امداد, یا کہ سوسائٹی کو امپاور کر رہی
ہے. یہ ایک اور موضوع ہے,
سمجھتی کہ امریکہ کی اتنی ہومنگس اماؤنٹ جو آتی ہے وہ سوسائٹی میں تو کہیں
نظر نہیں آتی. جی لو صاحب, ہم اس بارے میں بھی پہلے کافی بات کر چکے ہیں کہ کیا ایسی صورت ہونی چاہیے کہ جو امریکی امداد کی صورت میں جو ایک رائے عامہ کی شکل بہتر طور پر سامنے آنی چاہیے وہ کبھی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ جو میرا سوال تھا وہ یہی تھا, جس سے آپ کے جواب سے یہی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی جو کمزور گورننس کے علاقے ہیں وہاں پر جتنی مرضی مدد کی جائے, ظاہر ہے کہ سیاسی سطح پر قیادت اس کو آگے نہیں بڑھاتی تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو مسائل میں الجھائے رکھیں. ڈاکٹر حسنات, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سے مجھے ایک اور کوئک کوسچن کرنا ہے, جس کے بعد پھر لارڈ نذیر سے برطانیہ کے بارے میں کچھ بات کریں.
میں اس کو اس میں دیکھوں گا آؤٹ فٹ ہے جس کو آپ داعش کہہ لیں, اس سے پہلے القاعدہ تھی, لیکن جو کہ آئین کو نہیں مانتے, اسٹیٹ کو نہیں مانتے, اسٹیٹ کی باؤنڈری کو نہیں مانتے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی اسلامک فورسز ہیں جو کہ آئین کو بھی مانتی ہیں, جو انتخابات میں بھی حصہ لیتی ہیں, جو سیاسی جماعت بھی بناتی ہیں, اور پھر وہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے اقتدار بھی حاصل کرتی ہیں, جیسا مصر میں ہوا, ٹونیشیا میں ہوا. لیکن اگر ہم ان کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں, جیسے کر دیا ہوا ہے سعودی عربیہ نے, بھی کر دیا, یو اے ای نے بھی کر دیا, مصر نے بھی کیا ہوا ہے, تو پھر ان دونوں میں کیا فرق آ جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مخالف ہوا حکومت کا اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, چاہے وہ اپنے حقوق کی کیوں نہ مان رہا ہو, چاہے وہ یہی کیوں نہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بولنے کی آزادی ہونی چاہیے, مجھے لکھنے کی آزادی ہونی چاہیے, مجھے ووٹ دینے کی آزادی. کی چاہیے, لیکن اس کو پیرس ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس سے بھی پھر جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہیں, جب تمیز ختم ہو جائے لوگوں میں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور وہ لوگ جو نظام کے اندر رہ کر اور ایک پرامن طریقے سے حصہ لینا چاہتے ہیں جیسے کہ کچھ پارٹی نے حصہ لیا, تو پھر تو داعش کو تقویت ملے گی, کیونکہ آپ نے مکس اپ کر دیا سب کو. پرسوں کیا ہے کہ جارڈن نے بھی اپنے اخوان المسلمین کو بڑی بری طرح کچلایا, حالانکہ یہ لوگ آزاد انتخابات کے ذریعے بھی پارلیمنٹ میں آتے رہے, وہ جارڈن کے علاقے کو بھی سمجھتے ہیں, بادشاہ کو بھی وہ مانتے ہیں, جو وہاں کے قوانین ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, لیکن اب جب ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کا جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ نظریات کی بنیاد پر, جو کہ نظریات یہی ہیں اگر ہم براڈلی اس کو دیکھیں کہ وہ حکومت کے خلاف ہیں, تو ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر اس میں جو ایچ ہے وہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ہی ملے گی. اس لیے ان میں یہ تمیز کرنی ہوگی کہ دونوں میں فرق ہے. وہ ان لوگوں میں جو آئین کو مانتے ہیں, انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, قانون کو مانتے ہیں, اور ان لوگوں میں جو سوائے ہتھیاروں کی زبان سے اور کسی زبان میں بات کرنے کے بھی تیار نہیں ہے. اس لیے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مکس اپ یہ
جاری رہے گا. اچھا لارڈ نذیر, آج ایک کچھ میں اخباریں دیکھ رہی تھی تو ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یوروپول کے ڈائریکٹر کے حوالہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یورپ کو 10 برسوں میں سیکیورٹی کے بدترین بحران کا سامنا ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین کے ملکوں میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5,000 جنگجو انتہا پسند موجود ہیں, اور یورپ کو اس نوعیت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, اور جبکہ خطرے کے بارے میں معلومات بھی موجود ہیں, کیا کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ان ساری معلومات کے پس منظر میں؟
میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک جو پہلے موصل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, اور میرے خیال میں پروفیسر صاحب نے وہ طالبانی صاحب کا ذکر کیا, موصل جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا کہ جب کردش فورسز وہاں پہ اگر اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ترکی بھی ریزسٹ کرے گا اور ایران بھی ریزسٹ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کردستان ایک نیا ملک بنانے کی طالبانی اور برزانی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ موصل کو فتح کرنے کے بعد ہی ان کا سارا پروگرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ کمپلیکیشن انٹرنیشنل لیول پہ ابھی ڈسکس نہیں ہوئی, لیکن یہ ایک نیا, اس میں اگر لوگوں کو اپنی سائڈز بدلنی بھی پڑی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آئیسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کردش فورسز طالبانی کو اپوز کرنے کے لیے. تو ناؤ کمنگ بیک ٹو یورپ, یورپ میں جو ہے وہ واقعی یہ پہلے تو 3,000 کہتے تھے, اب 5,000 اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا سچی بات یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس سروسز یورپ کی جو ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں. یورپ میں تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ انہوں نے لائٹ سا لیا, اور اسپیشلی بیلجیم کے اندر آپ نے دیکھا برسلز کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی تھی. یہ خدشہ ڈیفینیٹلی ہے کیونکہ جو لوگ وہاں گئے ہیں لڑنے کے لیے اب وہ وہاں پہ جا کے, کیونکہ آئیسس کا تو ایم اے اور آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ دہشت پھیلانا, اور دہشت پھیلانے کی وجہ سے وہ نفرتیں پھیلائیں گے, نفرتیں پھیلانے سے ہی ان کی سپورٹ اور ان کو جو ہے زیادہ لوگ ریکروٹمنٹ کے لیے ملیں گے, تو وہ اس کی کوشش کریں گے. لیکن اتھارٹیز کا جو کام تھا اور ہے اور وہ یہ ہے, اب مجھے پتا ہے کہ انٹیلیجنس سروسز پیسے بھی زیادہ مانگیں گے, وہ زیادہ اپنے آفیسرز بھی ایکسپینڈ کریں گے, لیکن اس میں جو انفارمیشن الحمدللہ یو کے میں تو بہت سارے ایسے جو پروگرام تھے ان کے دہشت گردوں کے آئیسس کے انسپائرڈ وہ بہت سارے انہوں نے پکڑے ہیں, اور یہاں پہ کوئی ایسا لیٹلی کوئی ایسا جو ہے وہ ان کا پروگرام کامیاب نہیں ہوا, ابھی 4-5 لوگوں کو پچھلے ہفتے انہوں نے پکڑا. تو یورپ کے اندر جو ہے ایک کوآرڈینیٹڈ پالیسی تھرو آؤٹ یورپ جو ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, جس کو مانیٹر کرنے کے لیے یورپ وائڈ بھی ضرورت ہے اور پھر اپنے نیشنل لیول پہ بھی. لیکن وہ اس وقت سے ہی کامیاب ہوگی جب یورپ کے مسلمان وہ جو اپنی اتھارٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. دیکھیں فرانس کے اندر, بیلجیم کے اندر جو مسلمان ہیں وہ انٹیلیجنس سروسز اور پولیس کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے جس طرح برطانیہ کے اندر, اور برطانیہ کے اندر بھی اسلام فوبیا کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ سوسائٹی سے آئسولیٹڈ ہیں, وہ پیرلل کمیونٹیز میں رہ رہے ہیں. اور تو اتھارٹیز کو تو چاہیے یہ جو ابھی تک بحث جاری ہے کہ ڈیمنائزیشن بند ہونی چاہیے اور مسلمانوں سے کو انگیج کرنا چاہیے, جہاں پہ کسی کو اختلاف ہے ان کو چیلنج کریں, لیکن انگیج ہوں گے تو ان پہ نظر رہ سکتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے, ان کو آپ انگیج نہیں کریں گے, تو پھر وہ ایک ریڈنگ گراؤنڈ ہوگا, پھر ان کو ہائیڈنگ گراؤنڈ ہوگا, اور جو لوگ واپس بھی آئیں گے جس طرح آپ نے دیکھا کہ برسلز کے اندر یہ پورا علاقہ جو ہے وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس سروسز اور ان کی پولیس جو ہے بیلجیم کی وہاں پہ وہ کنسنٹریٹ, وہ ان کی کوئی وہاں پہ کوئی رپورٹس نہیں تھی, ان کو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. یورپ بھر میں جب تک آپ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن, ان کو آئسولیشن میں رکھیں گے, اس وقت تک اس مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے, سیڈلی اس میں پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں.
اچھا, اب ہمارے پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے. فیضان, ذرا کوئک اب ہم کوسچنز کرتے ہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ایک اور سوال اپنے سب لوگوں سے کر لوں. کہ آج سامنے آنے والی کچھ رپورٹوں اور اطلاعات کے مطابق داعش کی کچھ دستاویزات سامنے آئی ہیں جس میں اس گروپ میں شامل ہونے والے افراد کی تفصیلات درج ہیں, ان کے پس منظر اور رابطوں کے بارے میں بھی اندراج ہے. انٹیلیجنس ذرائع سے گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس نوعیت کی معلومات سامنے آنے کے بعد داعش کے لیے مسائل بڑھنے کا امکان ہے؟
جی یقیناً, کیونکہ اس کا ظاہر ہے کہ جب وہ انفارمیشن آئی ہے تو اس کے پوری دنیا جہان کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ اس کا انالیسز کریں گی اور اس کے ٹرینڈز دیکھیں گی. اور مگر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جس آرگنائزیشن یا تنظیم سے یہ ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے, ان کے پاس وہ کمپیوٹر سیوی ہیں, ڈیٹا بیسز پہ کام کر رہے ہیں, ٹرینڈز اور جو ہیں وہ دیکھتے ہیں لوگوں کے کہاں پر ہیں, کیسے ہیں, کو کہاں سے آیا ہے, کس ریفرنس سے آیا ہے, اور یہاں تک کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے اور اس کی اور اس کے شوق کیا ہیں. اور اتنے وہ کوسچن جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آپ کسی کی نیشنل کہیں کہیں کے پاسپورٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائز ہیں اور جو انفارمیشن پکڑی گئی ہے وہ پارشل انفارمیشن ہے, کیونکہ اگر تو یو ایس بی پہ ساری انفارمیشن بھی آ سکتی تھی, اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو کمپارٹمنٹلائز بھی کیا ہوا ہے تاکہ جو امپیکٹ ہو کسی بھی لیکس کا وہ منیمم ہو. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ اگر وہ اور جہاں تک اس معلومات کا تعلق ہے کہ اس کو ہم سب لوگ یا پورے امریکہ میں یا یورپ میں اور مشرق وسطی میں, جنوبی ایشیا میں ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, یہ تو ان لوگوں پر منحصر ہے. اور اس کے ظاہر ہے کہ ان کے تانے بانے ملنے شروع ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو پکڑا بھی جا سکے گا, لیکن کیا اس سے آئسس کو ایسا دھچکا لگے گا کہ جس سے وہ ریکور نہ کر سکے, تو میرا نہیں خیال
کہ دھچکا
ضرور ہے, نقصان ضرور ہے, مگر وہ اپنے آپ کو ریکور کرنے کا پورا نہ صرف ان کے پاس اختیار ہے بلکہ وہ اس بات کو ثابت بھی کر چکے ہیں کہ وہ اپنے نقصانات سے کی تلافی کرنا جانتے ہیں یا کر سکتے ہیں کسی حد تک.
اچھا, اب آخری بالکل ہمارے پاس کوئی 3-4 منٹ باقی ہیں, تو ایک میں سوال پہلے کرتی ہوں ڈاکٹر حسنات, آپ یہ فرمائیے گا, ایک اسدا برسن ماسٹلر نے حال ہی میں ایک سروے جاری کیا ہے اور اس میں 3500 لوگوں سے ملاقات بالمشافہ کی گئی اور 16 عرب ملکوں میں نوجوان لوگوں نے بھرپور انداز میں انتہا پسند گروپ داعش کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خیال میں ناکامی اس گروپ کا مقدر ہے, جبکہ 50% داعش کو مشرق وسطی میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. اس سروے کو کس حد تک خوش آئند آپ قرار دیں گے اور اس سے گروپ کی نوجوانوں میں مقبولیت کم ہونے کو کس حد تک مؤثر سمجھا جائے گا؟ یہ میں تینوں سے اس کا جواب ضرور لینا چاہوں گی.
میرے خیال میں جو اسٹیٹ ہے جی, اس سے زیادہ کوئی مضبوط گروپ نہیں ہو سکتا, بشرط ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے ذرائع استعمال کرے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. جہاں تک داعش کا تعلق ہے، داعش والے نے خود بھی بے شمار غلطیاں کی ہیں، اگر وہ ایک آرگنائزیشن کی سامنے آئے تھے لیکن ان کی جو داستانیں ہیں، ان ظلم کی ریکلیسنیس کی وہ بھی ان کے ساتھ ہی پھیلی، اور پھر یہ بھی پتا چلا وقت کے ساتھ کہ ان کی کوئی واضح آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ بات تو کرتے ہیں خلافت کی لیکن کس قسم کی خلافت ہوگی، کون اس میں ہوگا، اس میں شامل ہوگا، پھر جو نیشنلزم ہے، جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں اس کو آپ کیسے حل کریں گے، اس کا ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ اس قسم کے جواب نہیں ملتے، یعنی آگے جو ان کی اسٹریٹجی ہے یا ان کی جو آگے ایجنڈا ہے وہ ویگ ہے اور اس کے اندر کوشچن مارکس ہیں بہت سے، تو اس سے تو کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ظلم کی ان کی داستانیں ہیں وہ بھی سن کے تو پھر یقینی یہ قدرتی عمل ہے کہ لوگ جو ہے رد عمل ہے کہ لوگ ان کا ساتھ جو ہے گما دیں اور ان کو بہتر طور پر دکھانا جائیں۔
اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر اسناد۔ لارڈ نذیر، آپ اس سلسلے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ داعش کے کنٹرول کو توڑنے کے لیے، اس کی مقبولیت نوجوانوں میں کم کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟
انگیج کرنا بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے، ان کے جو ظلم اور انتہا پسندی ہے وہ بتانا ضروری ہے، لیکن میرے خیال میں داعش اتنا جلدی جانے والی نہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے طالبان تھا، وہ خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، پھر القاعدہ آئے، وہ خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اب آئیسس ہے، اب پھر کوئی اور گروپ ہوگا۔ اس میں دیکھیں، اس میں تو جو آرمز اور ایمنیشن کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی امریکن یوز ہو رہا ہے، رشین یوز ہو رہا ہے، یہ جو پورا خطہ ہے جب تک یہاں پہ تیل ہے اس وقت تک یہ گروپس نہیں جائیں گے، جب تک یہاں پہ پیسہ ہے اس وقت تک جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی نہیں جائے گی۔ میں اس سے زیادہ اور مکسڈ ورڈز نہیں کہنا چاہتا ہوں، جب تک لوگوں کے انٹرسٹ ہیں اس وقت تک ایسے گروپس بھی پیدا ہوتے رہیں گے، 10-15 سال اور دیکھ لیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔
اچھا چلیے، 10-15 سال ہی صحیح، کم سے کم کسی نے اس کے ختم ہونے کی بات تو کی۔ بہت بہت شکریہ لارڈ نذیر کا بھی۔ لودھی صاحب، چلتے چلتے آپ سے بھی یہ میں کامنٹ لینا چاہوں گی کہ داعش کا جو اتنا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، لیکن یہ اس طرح کے اب جو سروے آنے لگے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں داعش کو جب بھرتی وہ کرتا ہے تو اس کی ان کوششوں کو کسی نہ کسی طرح دھکا لگے گا اور اس سے وہ متاثر ہوگی؟
جی، مسلمانوں کا جو پلپٹ ہے اس کو ممبر کہتے ہیں، مسلمانوں کے جو جمعے کے خطبے میں ممبر سے جو مٹیریل جا رہا ہے وہ داعش کا باعث ہے، مسلمانوں کے جو جمعے کے خطبے میں جو ممبر سے مٹیریل سوسائٹی کے اندر جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے، اس کا دنیا کی ہر چیز سے تعلق ہے، ایک قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے، داعش میرے خیال میں 2-4 سال میں ختم ہو جائے گی، اور اس کی جو سنی سپورٹ ہے جو ایران کی وجہ سے داعش کو حاصل ہے، جو ایران کے مخالفت میں داعش کو حاصل ہے، وہ 2-4 سال میں وہ میٹیگیٹ ہو جائے گی اگر آپ ممبر کو کنٹرول کریں تو۔
اچھا فیضان، آپ کیسے کیا اس پہ کریں گے، بالکل کنکلوڈنگ ریمارک پروفیسر فیضان؟
جی، میرا یہ خیال ہے کہ جو داعش ہے اس کے خلاف نظریاتی اساس پر کام کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف جو ینگ لوگ ہیں ان کو ایک سینس آف جسٹس چاہیے اپنے ممالک میں بھی، مغربی ممالک میں بھی، اور جو تیسری بات جو ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں مشرق وسطی میں، چاہے وہ رشیا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، وہاں کے ملکوں کے ہوں، چائنا کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، ان کے ایک درمیان ایک بیلنس پیدا کرنا پڑے گا، اور وہ بیلنس وہاں کے ممالک ہی کر سکتے ہیں، باہر کے ممالک چیزیں بگاڑ سکتے ہیں اور سنوارنے کی ان کی طاقت بہت کم ہے۔
بہت بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے، لارڈ نذیر لندن سے، پروفیسر فیضان حق شاہ امریکہ سے، اور عارف لودھی پاکستان سے تھے۔ موضوع تھا عالمی سطح پر داعش کی قوت کا ایک جائزہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام اب ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے بتاتے چلیں کہ میرے ساتھ ہمارے پروڈیوسر تھے اسپر امام اور انجینئر تھے بل باربر۔ بہجت آپ سے اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، میری آپ سے ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں۔ ابھی اس پروگرام کے بعد آپ ہمارا نیوز شو سنیں گے، جسے آپ کے لیے نیلوفر مغل پیش کریں گی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ تو بہجت کو اجازت، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف، یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔